بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ رفیع صاحب بہت معرکۃ الآرا موضوع ہے، اور یہ ہے عورت کے حوالے سے یہ گفتگو کہ اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے، کیا وہ مرد کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے یا وہ برابری کی سطح پر اس کو دیکھا جائے گا. اور یہ موضوع اس لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جدید دور سے پہلے مختلف مذاہب میں، ہندو مت ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ کوئی اور ہو، اس میں عورت کی حیثیت معاشرے میں ایک مانی ہوئی حیثیت تھی کہ وہ ایک دوسرے درجے ہی کی شہری ہے یا دوسرے درجے ہی میں اسے کنسیڈر کیا جائے گا، چاہے ستی کا معاملہ ہو، چاہے اس کو جنت سے نکالنے میں اس کا کردار ہو. اور اس پر لٹریچر کی بڑی بڑی معرکۃ الآرا اور بہت کلاسک چیزیں، پیراڈائز لاسٹ جیسی بہت زبردست قسم کی چیزیں لکھی گئیں. اور اس کے بعد ایک نیا دور آیا، جدید دور رینیسنس کے بعد، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی برابری اور اس کنسیپٹ کو چیلنج کیا گیا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے مرد سے پیچھے ہے. ہمارے ہاں اسلام میں اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ نہیں، وہ ایک برابر کی مخلوق ہے، جیسے مرد ہے ایسے ہی عورت ہے. لیکن معترضین کا خیال ہے کہ یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی عورت کی گواہی برابر نہیں ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرد اس پر فوقیت رکھتا ہے، جب یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ مرد کے لیے تسکین کا سامان فراہم کرے، تو یہ اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس موضوع پر گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں کہ عورت کی تخلیق کے حوالے سے کیا قرآن اور حدیث میں کوئی رہنمائی ہمیں ملتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو موضوع ہے نا کہ مرد و عورت میں فوقیت کس کی ہے، بنیادی بات یہ ہے نا، دونوں برابر ہیں یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے پہ برتر ہے. عام طور پر تصور یہی دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے، یعنی پچھلے زمانوں میں تو زیادہ آتا ہے، اب بھی کہیں کہیں بحث اٹھتی ہے کہ برابر ہے، ورنہ عام طور پر مرد کو عورت سے برتر ہی قرار دیا گیا ہے معاشرت میں. معاشرت میں یعنی عورت کو حیوان نہیں قرار دیا، عورت کو انسان ہی قرار دیا ہے انسانوں نے، لیکن بہرحال اسے دوسرے درجے کا انسان قرار دیا ہے. اور اسی والے سے مختلف باتیں، تو اس میں جو چیزیں ہیں نا، بہت سی باتیں تو فی الواقع سوسائٹی میں پائی جاتی تھیں اور وہ غلط تھیں، بالکل غلط تھیں. تو جب اسلام آیا تو اس نے بھی ان کو کنڈیم کیا ان چیزوں کو، اور بہت سی بعض چیزیں ایسی تھیں جو غلط فہمیوں کا باعث تھیں. جو مرد و عورت میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کو یعنی یہ شکل دے دی گئی کہ یہ فلاں برتر ہے اور فلاں کم تر ہے، حالانکہ وہ شخصیتوں کے اختلاف کا پہلو تھا. ٹھیک بات ہے نا. اور کچھ چیزوں میں فرق بھی تھا، یعنی فرق اس طرح کا تھا کہ کسی جگہ مرد آگے ہے اور عورت اس سے پیچھے ہے، اور کسی جگہ عورت آگے ہے اور مرد اس سے پیچھے ہے. تو یہ جو اختلاف تھا ان کو مختلف شکلیں دے دی گئیں.
تو رفیع صاحب، اس زیر بحث موضوع میں تو پھر آپ ہماری رہنمائی کریں کہ عورت اور مرد کی تخلیق کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا ایجوکیٹ کرتا ہے.
اچھا، اس حوالے سے جو ہمارے سامنے قرآن مجید کچھ آیات آتی ہیں نا، دو جگہوں سے میں یہ بات بیان ہوئی ہے تو اسے میں بیان کر دیتا ہوں. فرمایا، ایک تو ہے سورہ آراف میں 189 نمبر آیت ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے، بسم الرحمن الرحیم، خلقکم من نفس واحدہ، یعنی خدا نے تم کو ایک ہی جان سے تخلیق کیا ہے. وجعل منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. لیسکن الیہا، وجہ بتا دی کہ جوڑا کیوں بنایا، تاکہ وہ اس سے تسکین پائے. اب یہ جو چیز ہے کہ یعنی کہ الفاظ جو ہے نا، خلقکم، اس نے تمہیں تخلیق کیا، تم سب کو مرد و عورت ہیں. قرآن ظاہر جب نازل ہوا ہے تو انسانیت موجود ہے پوری، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. تو انہیں کہا کہ دیکھو تم ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے تم سب، اور جب اس نے ایک ہی جان سے تخلیق کیا اور اسی قسم کا اس کا جوڑا بنایا تھا، جیسی وہ جان پہلی تخلیق تھی اس کا جوڑا بھی اسی طرح کا تھا, اور اس کی وجہ بتا دی کہ تاکہ اس سے تسکین پائے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہے, تسکین کا باعث ہے, مرد کے لیے عورت تسکین کا باعث ہے اور عورت کے لیے مرد تسکین کا باعث ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ مرد کے لیے تو عورت تسکین کا باعث ہے اور عورت کے لیے مرد تسکین کا باعث نہیں ہے, نہیں, چونکہ انسان وہ بھی ہے لہذا انسانی مسائل اس کو بھی لاحق ہیں, ٹھیک ہے, اور انسان یہ بھی ہے لہذا انسانی مسائل اس کو بھی لاحق ہیں. اس حوالے سے تخلیق کی صورت جو بھی رہی, جو سے خدا نے ظاہر قرآن میں وہ اس طرح سے واضح طور پہ بیان نہیں ہوئی کہ ہم کہہ سکیں کہ کیا شکل تھی, مرد کو کیسے تخلیق کیا, عورت کو کیسے, علماء نے اندازے تو اس میں بیان کیے ہیں, لیکن بہرحال جو بھی شکل تھی یہ دونوں ایک ہی نو تھے, ایک ہی جنس کے تھے, اور ایک کے دوسرے جو ایک یعنی ہر اپنے جوڑے کے لیے تسکین کا باعث تھا. یہ تسکین کا جو لفظ ہے نا یہ بھی بہت سی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتا ہے, ضروری ہے کہ اس کو اسی جگہ پر واضح کر دیا جائے. عموماً یہ لیا جاتا ہے کہ جنسی تسکین ہی اس سے مراد ہے, یہ ایک کافی جیسے نا ناقص بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر جنسی تسکین نہ ہو تو انسان اضطراب محسوس کرتا ہے, یہ اضطراب مرد بھی محسوس کرتا ہے, یہ اضطراب عورت بھی محسوس کرتی ہے, دونوں کے ہاں جنس کی ایک قوی جذبہ پایا جاتا ہے, اس میں نہیں کوئی بحث, اور دونوں تسکین کی تلاش میں ہیں, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن انسان ایک پورا وجود ہے, وہ ایک اخلاقی وجود ہے, ایک نفسیاتی وجود ہے, ایک عقلی وجود ہے, تو یہ اس کو اس طرح سے لینا انسان کی یا ان ہماری بے عقلی ہوگی یا ہمارا نقص ہوگا, ہماری جہالت ہوگی اگر ہم اس طرح لیں کہ نہیں تسکین سے صرف جنسی تسکین مراد ہے. یہ بات جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بلکہ اگر کوئی یہ یوں کہتا ہے تو پھر اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے ذہن میں سے شاید انسان کا اصل پہلو اس کی جنس کا ہی معاملہ ہے. یہ نفسیاتی تسکین کا بہت بڑا ذریعہ ہے, یہ جوڑا ایک دوسرے کے لیے, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد. یہ اگر ہم دیکھیں نا تو ایک مرد کو اگر اس کی بیوی کا ساتھ میسر ہے, ٹھیک ہے, تو اور دنیا میں مخالفت اس کی پائی جاتی ہے, تو یہ ساتھ اس کو باقاعدہ زندہ رکھتا ہے. بیوی کا ساتھ چونکہ سب سے قریب ہوتی ہے نا, اسی لیے بیوی کے ساتھ اگر اس کا شوہر کھڑا ہے تو دنیا جہان کے مسئلوں سے وہ نبٹنے کا حوصلہ نہیں کھوتی, یعنی کہ اس کے اندر وہ حوصلہ موجود ہوتا ہے, مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی. تو یہ ایک دوسرے کے لیے پھر اس کا معنی نفسیاتی تسکین کا باعث ہے, اور بہت بڑے مسائل میں, بہت بڑی بڑی الجھنوں میں نفسیاتی تسکین کا باعث ہے. اسی طرح اخلاقی اعتبار سے تسکین کا باعث ہے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے جسے کہتے ہیں نا اخلاق میں جو دراڑ پڑتی ہے وہ جنسی آوارگی سے پڑتی ہے, ایک دراڑ جو ہے اس طرف سے پڑتی ہے, اور یہ بہت بڑی دراڑ ہوتی ہے اگر ایسا ہو جائے. لیکن یہ تو ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں, یہ تو اس معاملے میں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں, تو یہ بھی تسکین کا پہلو ہوا. اخلاقی اعتبار سے بھی بہت سکون اور تسکین والی صورتحال جو ہے, اس کے علاوہ بھی پہلو آپ مختلف لیں گے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ تسکین کا لفظ ایک جوڑے کی باہمی تسکین کا یہاں پہ ذکر ہے, نہ کہ صرف جنسی پہلو سے. یہ انسان نے صرف اپنی کسی کوتاہی یا خامی کی وجہ سے ایسے سوچ لیا گیا. دوسری بھی آیت بھی میں یہاں پہ ذکر کر دوں, وہ سورہ روم کی آیت ہے اور اس میں فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجن, اللہ تعالیٰ نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں, لتسکنوا الیہ, تاکہ تم ان جوڑوں کے ساتھ تسکین پاؤ, وجعل بینکم مودت ورحمہ, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. محبت اور رحمت رکھی, اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو الفاظ ہے نا کہ خلق لکم من انفسکم, تمہارے لیے خدا نے تمہارے اندر ہی سے, من انفسکم سے مراد ہے یعنی یہ نہیں کہ شوہر سے اس کی بیوی پیدا ہوتی ہے, ایسا تو نہیں ہے, وہ تو یعنی کہ مردوں کی قسم سے ہی عورتیں پیدا ہوتی ہیں اور عورتوں کی قسموں سے ہی مرد پیدا ہوتے ہیں, یعنی ایک ہی یہ نوع ہے انسان جس سے جوڑے بنتے ہیں, دونوں جوڑے بنتے ہیں. اچھا, اور یہ فرمایا کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے تسکین پاؤ, یہاں یہ ہے لیسکنو الیہ تاکہ وہ اس سے اس مؤنث سے, یہاں مؤنث میں تو اصل میں آ رہا ہے ازواجن کے لیے, یعنی کہ جو جوڑے ہیں وہ جوڑوں سے تسکین پاؤ, اور یہ جوڑوں سے تسکین ظاہر پہلے بھی بات ہو چکی کہ یہ باہم تسکین کا معاملہ ہے, اور تسکین کے حوالے سے جو آگے یہ دیکھیں وہ جعل بینکم مودتم و رحمہ, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. اگر صرف تسکین سے مرا جنسی تسکین ہوتی تو محبت اور رحمت کا لفظ یہاں بیکار لفظ ہے. محبت اور رحمت تو ایک اور چیز ہوتی ہے, محبت میں تو بہت سی مطلب مراحل آتے ہیں, مشکلیں آتی ہیں, وفا آتی ہے, اس میں ایثار آتا ہے, قربانی آتی ہے, یہ ساری محبت ہی کی جو ڈرائیونگ فورس ہے اس سے بندہ ان ان چیزوں کو سے گزرتا ہے یا ان ان مرحلوں سے گزرتا ہے, اور رحمت ایک دوسرے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات جو ہو رہی ہے وہ ایک بڑی سطح پر ہو رہی ہے. تو یہاں یہ چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ تسکین سے مراد محض جنسی تسکین نہیں, وہ بھی ایک پہلو ہے, اور اس کے علاوہ جو انسانی سطح پر انسان کے تمام پہلوؤں کے ساتھ جو تسکین کا پہلو ہے وہ اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے معاون ہوتے ہیں.
اچھا روحی صاحب, ٹھیک ہے, یہ آپ نے تسکین کے, مودت کے, رحمت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ بیان کر دیے, اور بالکل اس میں حقیقت ہے, کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. عورت جو ہے وہ مرد کی, عورت جو ہے وہ بیوی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے وہ انسانی معاشروں میں قدیم ہو یا جدید ہو موجود رہی ہے, اور اس کی یہ ساری قربانیاں اور اظہار اور اس کا کردار پوری شان کے ساتھ ہر معاشرے میں نظر آتا ہے. لیکن جو معاشرتی سطح پر کنسیپٹ ہے کہ وہ برابر نہیں ہے, یہ پھر کہاں سے آیا؟
اچھا, یہ کہاں سے آیا یہ بھی ایک سوال ہے, اور اس میں اگر آپ اس سے پہلے, میں چاہوں گا کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے.
جی جی,
مذہب نے کیا کہا ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی سوال جو آپ نے کیا ہے کہ بھئی یہ تصور جو عملاً پیدا ہو
جی
ہے, یہ کیا کیا مذہب سے اٹھا ہے یا اس کی کوئی بنیاد
کوئی اور بنیاد؟
بالکل ٹھیک بات ہے, اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں. تو مذہب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا, تو مرد اور عورت کو چار پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے, اور بالکل ہی برابر ایک جیسا وجود سمجھ کے بیان کیا گیا ہے, یعنی مذہبی پہلو سے میں بات کر رہا ہوں. ایک تو انسان ہونے کے حوالے سے, یعنی انسانیت کے سارے حقوق مرد کو بھی حاصل ہیں اور انسانیت کے سارے حقوق عورت کو بھی حاصل ہیں, انسانیت کے حقوق, ٹھیک ہے. اخلاقیات کے دائرے میں اگر دیکھیں تو اخلاقیات کے زاویے سے مرد کو جو کچھ حاصل ہیں حقوق, وہ سارے عورت کو بھی حاصل ہیں. یعنی نہ مرد کو کسی کو جائز تنگ کرے اور نہ عورت کو کسی کو جائز تنگ کرے. اچھا, اگر یہ دیکھیں کہ جو مذہبی احکام ہیں جیسے نماز روزے کا حکم, تو یہ بھی برابر ہیں. پانچ نمازیں مردوں کو کہیں گے پڑھنے کو, پانچ عورتوں کو کہیں گے, 30 روزے ان کو کہے گے, 30 ان کو کہے گے, زکوٰۃ مرد کو کہے گی دینے کو, عورت کو کہے گی دینے کو, حج کا فرض, مرد پہ بھی حج فرض ہے, عورت پہ بھی حج فرض ہے. تو اگر یہ مختلف ہوتے اور یہ کوئی اگر یہ معاملہ ہوتا کہ یہ جی ایک دوسرے کے ماتحت ہیں جیسے اک اور غلام ہوتے ہیں یا کوئی اس نوعیت کا ہوتا, تو پھر یہ احکام کی شکل یہ بنتی نہیں, یہ قابل عمل نہیں رہتی. مطلب ہے آپ دیکھیں نا کہ معیشت کے حوالے سے اگر لیں تو زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ عورت کو تو اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنے کا کہا گیا ہے, اور مرد کو اپنی زکوٰۃ خود, وہ حج پر اس کو کام ہے کہ وہ اس کا سوچے کہ میں نے حج کرنا ہے اگر اس میں استطاعت ہے, تو اسی طرح اس کا بھی معاملہ ہے. تو یہ چاروں پہلوؤں سے اگر ہم دیکھیں, بلکہ ایک اور پہلو بھی ہے کہ سزاؤں کا معاملہ دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے. عموماً مطلب ہے کہ ایک شریف آدمی اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ ذرا یوں بڑے عادلانہ طریقے سے سوچنے والا ذہن جو ہے وہ کچھ اور فیصلہ کرتا نظر آتا ہے, لیکن مذہب نے یہ کہا کہ چوری کا سزا ہاتھ کاٹنا ہے, تو مرد کے لیے بھی ہے ہاتھ کاٹنا, عورت کے لیے بھی ہے, کوئی فرق نہیں کیا دونوں میں, حالانکہ وہی میں جو بات کی کہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں فرق ہونا چاہیے تھا, جیسے عورت کی تو انگلیاں کاٹ دی جاتی, ہاتھ نہ کاٹا جاتا اور مرد کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا, کیونکہ مرد ایک ذرا اسٹرانگ نظر آتا ہے اور عورت تھوڑے اس میں نزاکت کا پن, لیکن نہیں, مذہب نے برابر لیا ہے. اچھا, زنا کی سزا 100 کوڑے رکھی تو اس کو بھی 100 کوڑے, اس کو بھی 100 کوڑے. یہاں بھی بندہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں بھائی, مرد کو 100 کوڑے اگر مارنے ہیں تو اس کو 50-60
کم کر دی جاتی,
کمی ہونی چاہیے. سادہ پہلو سے ایک مطلب ہے کہ بندے میں اور عورت میں ایک جسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ایسا کرنا پڑ رہا ہے جو مشقت کا ہے, محنت کا ہے, تو ایک فرق نظر آتا ہے ان میں, لیکن نہیں, سزاؤں میں فرق نہیں کیا گیا. اور اسی طرح آخرت کے والے سے اگر دیکھیں تو وہاں بھی معاملہ ہے کہ من ذاکرین و انثیٰ کہا گیا کہ جو بھی مومن ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کے لیے اگر نیک ہے تو جنت کے مقامات ہیں اور اللہ سے اعلیٰ مقام ہے, اور اگر وہ بد ہے تو اس طرح ذکر ان کا آتا ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ مشرک مرد ہے اور مشرک عورت ہے تو اس جہنم کا سزائیں دونوں کے لیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کے پہلو کی سزاؤں کے پہلو سے بھی اور انعامات کے پہلو سے بھی برابر, اور دنیاوی سزائیں اور دنیاوی اپریسیشن اس سے پہلو سے بھی, اخلاقیت میں برابر, انسانیت میں برابر, تو پھر یہ اتنی بڑے دائرے میں برابر ہیں, تو اب پھر فرق کوئی مذہب نے کیا ہے تو
یہاں پر میں آپ کو رکوں گا. آپ نے یہ پہلو واضح کر دیے, لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. موضوعات کے مختلف شیڈ جو ہیں, مختلف جو اس کی پہلو ہیں, وہ باقی ہیں, لیکن وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اور اس نشست کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.
علمی, دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے. آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں. آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنے. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے.